الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی ہے میں نے. اس میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کی جو بناوٹ ہے اور اختلاف لیل و نہار ہیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، ان کو ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی دیکھتا ہے. آسمان بھی نظر آتا ہے، زمین بھی نظر آتی ہے، اور ایسا آسمان کے بدیع السماوات والارض، بغیر نقشے کے بے مثال آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کوئی ستون نہیں ہے اس کے بیچ میں، بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت بنا دینا یہ سوائے اللہ رب العزت کے کسی اور کی کاریگری نہیں ہو سکتی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اللہ رب العزت نے یہ آسمان و زمین جو پیدا کیے ہیں، اسی طرح اختلاف لیل و نہار ہے، صبح و شام کا دلنا بدلنا، کبھی کی راتیں بڑی ہونا، کبھی کے دن بڑے ہونا. فرمائے کہ لآیات لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بشرطے کہ وہ اس میں غور کریں، اس کی پیدائش میں غور کریں کہ اللہ نے اس کو ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیا. چنانچہ یہ فرمائے کہ لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور عقل والے کون لوگ ہیں، اس کا ذکر اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ کے وہ بندے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر بھی، یعنی وہ لیٹے ہوئے ہیں تب اللہ کو یاد کر رہے ہیں، چل رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یہ عقل والے ہیں اللہ کی نظر میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر بھی کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں کہ اللہ نے کیسا، دیکھو آسمان بنایا، اس میں کس طرح سے اللہ نے قمقمے اور ستارے ٹانگ دیے، کس طرح سے اللہ نے سورج کو پیدا کیا، کس طرح سے اللہ نے چاند کو پیدا کیا. ان تمام باتوں میں وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ کوئی تو ہے ان کو پیدا کرنے والا، کوئی تو ہے جس نے ان کو بنایا، جس نے ان کو روشن کیا. ٹھنڈی راتیں، چاندنی راتیں جو ہوتی ہیں، آخر کوئی ذات تو ہے جس نے اتنا بڑا چاند بنا دیا، کس میں طاقت. اور واقعتاً اس میں بڑی علامات اور نشانیاں ہیں. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کے ساتھ جب مناظرہ کیا، اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو وہ عقل سے پیدل تھا، کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام. قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. تو اس نے یہ کیا کہ جس شخص کو سولی پر لٹکانا تھا اس کو کہہ دیا کہ بھئی تو آزاد ہے، جان بخشی کی تیری میں نہیں. کہا کہ دیکھو اس کو مارنا تھا، میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور جو بےچارا ایسا ہی تھا اس کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا کہ دیکھو یہ میں نے اس کو مار دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ عقل سے بالکل ہی پیدل ہے، اس میں غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں غالباً. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ فَإِنَّ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا، یہ کام تو نے کر کے دکھا دیا لیکن اب کر کے دکھا. تو یہ سورج چاند ایسے ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ ہی کے حکم سے یہ نکلتا ہے. کون ہے جو صبح روزانہ سورج نکالتا ہے اور شام میں غروب کر دیتا ہے؟ کوئی تو ذات ایسی ہے نا، بغیر کسی پیدا کرنے والے نے اس کو پیدا کیا ہے، بنانے والے نے بنایا ہے، اس میں روشنی رکھی ہے، رات اور دن کے جو ہے ہیر پھیر اس میں ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں جو اس سورج کی وجہ سے، یعنی اگر مسلسل دھوپ نہ ہو، سایہ ہی سایہ ہو، تو گھٹنوں میں درد، جسم میں درد، آزاد جو ہے انسان کے دکھنے لگے. تو اللہ رب العزت نے کس قدر جو ہے ہمارے لیے ان تمام، یہ سب خادم ہیں انسان کے، خدمت میں لگے ہوئے ہیں انسان کی. تو بہرحال جب انہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، فاتی بها من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا دے اگر تو کرنے والا کچھ ہے. فبوہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، لا جواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اب کیا کرتا. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتے. تو بہرحال یہ سورج چاند ستارے جو اللہ نے رکھے ہیں آسمانوں میں، اور اسی طریقے سے زمین میں بے شمار نشانیاں اور علامات ہیں، یہ سب اللہ تعالی کی ذات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی ذات ہے جس نے ان کو وجود بخشا ہے. تو اسی کو فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے ان کو ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا، ان کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے. ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت هذا باطلا، تو نے ان کو یوں ہی پیدا نہیں کر دیا. سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تمام عیوب سے تو پاک ہے، منزہ ہے. فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں کہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے، چاہے لوگ انہیں پاگل کہیں، مجنو کہیں، دیوانہ کہیں. اور بعض روایتوں میں یہ آتا بھی ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرے کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، دیوانہ سمجھیں. اللہ کا نام لیتے رہو، اس سے تمہارے دل کو جلا ملے گی، تمہارا قلب روشن ہوگا. تو یہ اہل عقل ہیں اللہ کی نظر میں، اپنے اوقات کو ضائع کرنے والے وہ اللہ کی نظر میں عقل مند نہیں ہیں. آج ہم اگر اپنے آس پاس دیکھیں، اپنی ذات میں دیکھیں، اپنی محفلوں کو دیکھیں جو رات دن ہم برپا کرتے ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بیجا لغویات ہوتی ہیں، الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، اور ایسے مباحثے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی حاصل نہیں. دنیا میں بعض اوقات بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی نقصان نہ فائدہ، لیکن اصل میں یہ بھی وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ جس کام میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اس کو کرنے کی طرف بھی کیوں جائے آدمی؟ فائدے کے کام کیوں نہ کرے جو آخرت سے متعلق ہوں، ان کاموں کو کرے. کتنے اوقات ہمارے ایسے ہیں جو ہم بیکار میں ضائع کر دیتے ہیں، لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں بل جمع کرانے کے لیے، لیکن وہاں اگر گھنٹوں بھی کھڑے رہیں تو کسی کو، بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں توفیق ہوتی ہو کہ بھائی وہاں اللہ کا نام لیتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. تبصرے تو ہم کرتے رہتے ہیں وہاں کھڑے کھڑے، بری باتیں کرتے رہتے ہیں، اندر جو بیٹھے ان کو گالیاں بکتے رہتے ہیں، ابھی کیا کر رہا ہے، جلدی سے، یہ تو اندر سے اندر ہی اندر بل لے رہا ہوں، نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، جو جملہ منہ میں آیا کہہ دیا. یقین کریں کہ اس پر بھی تو گرفت ہے، پکڑ ہے. اور اسی طریقے سے آج کل ٹریفک جام ہو جاتا ہے، گھنٹوں جام رہتا ہے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اتنے لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ بیکار بیٹھے رہتے ہیں گاڑی میں، لیکن اس میں بھی ذکر اذکار نہیں ہوتا. نتیجے اگر ہم پر اللہ نے عذاب مسلط کر دیا، لائنوں میں کھڑے میں ہیں بل جمع کرانے، وہاں بھی یہ ڈر رہتا ہے کوئی ڈاکو نہ آ جائے بل جمع کرانے کے پیسے، کوئی لوٹ کے نہ لے جائے. گاڑی میں بیٹھے وہاں بھی یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی لوگ نہ آ جائیں. ابھی کل سنا، کل بھی ٹریفک جام ہوا تو وہاں شاید ایسا بھی لوٹ مار شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ہمارے اوپر عذاب ہے، خوف مسلط ہو گیا. ہم نے جب اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، اب ہر ایک سے ڈرتے ہیں. اگر ہم صرف اللہ سے ڈریں تو پھر کسی کا خوف ہمارے دل میں نہ رہے، لیکن جب سے اللہ سے ہم نے ڈرنا چھوڑا، اب ہر ایک سے، اپنے سائے سے بھی ہم ڈرنے لگے. سری میرے بھائیو، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں سب سے بے نیاز کر دیتا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کے حسن میں سے یہ بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو ترک کر دے جو لا یعنی چیزیں، مالا یا ترک ہو مالا یعنی، جو لا یعنی چیزیں ہیں ان کو ترک کر دے، بیکار کے بحث مباحثے، بیکار کی مجلسے، اور بیکار کے جو ہے وہ عوامی تبصرے، ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے ان چیزوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو فائدے کے کام میں لگانا چاہیے، اور فائدے کے کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کا ذکر، اچھی صحبت میں بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یقیناً یہ ہمارے لیے کارآمد ہوگا۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے دنیا میں علامات نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں اور جو ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں کہ ہم غور و فکر کریں۔ ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ آدمی ان چیزوں میں غور و فکر کرے، لیکن جب انسان کا ذہن اس طرف آ جائے کہ بھئی اللہ کو کس نے پیدا کیا علیہ باللہ، اس قسم کے خیالات آ جائیں تو وہیں رک جاؤ بس۔ اسی لیے یہاں پر کہا کہ غور و فکر کرو، اور اس کے بعد کہو کہ سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ انسان کو مختلف طریقے سے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے اور وسوسے اور شکوک پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے آدمی دور رہے خود، جس سے انسان کو شکوک و شبہات لاحق ہوتے ہوں، وسوسے دل میں خیالات آتے ہوں، ان سے بچے۔ ہمارے حضرات تو عام طور پر ایسے لوگوں ہی کی اصلاح فرمایا کرتے تھے جن کو یہ دیکھتے تھے کہ کر کیا رہے ہیں۔ اب دیکھیں لا یعنی باتوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ہوش پر، اب یہ جو ہے سوچ رہا ہے بھی کتنا بڑا ہوش ہے، یہ ہمارا جو مسجد ہے اس میں وہ ہوش بڑا ہے یا یہ ہوش بڑا ہے۔ پہلے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، ایک بزرگ کے پاس دو طالب علم آئے اور اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ جا کر ان سے بیٹھ ہوں گے، اصلاح کی فکر کریں گے، ان کے پاس جائیں گے۔ اتفاق سے وہ بزرگ بھی وہاں وضو کر رہے تھے، وہ دونوں بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ وہ جو ہماری مسجد کا حوض ہے وہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو وہ بڑا لگتا، اس نے کہا نہیں یہ بڑا ہے۔ تو دونوں آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے، جب اس سے فارغ ہو گئے نماز نماز سے اور پھر بعد میں وہ پہنچے ان کی خدمت میں، تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ فیصلہ ہو گیا تمہارا کہ کون سا حوض بڑا ہے، یہ حوض بڑا ہے کہ وہ والا حوض بڑا ہے؟ میں کہا کہ شرمندہ ہوئے کہ بھئی یہ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکے۔ کہا کہ جب تم فیصلہ نہیں کر سکتے تو ایسی بحث کرنے کا کیا فائدہ، یہی تو لایانی باتیں کہ بلا وجہ کی اس بحث میں پڑے ہوئے۔ میں نے فرمایا کہ اب تمہاری اصلاح کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اب تم واپس جاؤ اپنے علاقے میں جہاں سے آئے ہو، اور جا کے پہلے اس حوض کو ناپو، پھر یہاں آ کے اس حوض کو ناپنا، تاکہ باقاعدہ ایک بات ہو جائے کہ واقعی وہ حوض بڑا ہے یا یہ حوض بڑا ہے۔ میں بیعت نہیں فرمایا، فرمایا کہ واپس جاؤ، جا کے پہلے اس حوض کو ناپ کے پھر آؤ میرے پاس۔ تو بعض اوقات یہ اس لیے کہ آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت وہ نہیں کریں گے۔ تو بعض لوگ اس قسم کی لایانی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جو عام طور پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے اس کا وہ بھی لا حاصل ہوتی ہیں چیزیں، ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ آپ دیکھیے آج کل ٹی وی ٹاک شو جو آج کل رات دن ہو رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ تو ایک ایک گھنٹے جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، حاصل کچھ نہیں، کسی نتیجے پر نہیں پہنچاتے وہ، اور نہ اس سے مسئلہ حل ہوتا، مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا۔ البتہ شکوک و شبہات مزید پیدا ہو جاتے ہیں، ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں، ایک اس کو گالی بکتا ہے، اس کو گالی بکتا ہے، حتیٰ کہ وہیں پر لڑنا مرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، جس مقصد کے لیے وہ سب کچھ منعقد کیا جاتا ہے اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کی سمجھ دے کہ ہم لایانی چیزوں کو ترک کر دیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے بارے میں جو پڑھا ہے کہ وہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قلم سے جو احادیث لکھا کرتے تھے، تو یقیناً جب قلم سے لکھیں گے تو پہلے زمانے میں قلم ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے، بلکہ وہ لکڑی کے قلم جو ہوتے ہیں، سرکنڈے جو ہوتا ہے اس کو چھیلا کرتے تھے، پھر اس میں اس کو چھیل کے اس میں ایک لکیر لگاتے تھے تاکہ وہ لکھنا صحیح طرح لکھے۔ تو اس کو جو چھیلنے میں جو جمع ہو جاتے تھے تراشے، بہت سارے جمع ہو جاتے تھے، اور جتنی دیر میں وہ اس کام میں لگے رہتے تھے وہ ذکر کرتے رہتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کہیں جاتے تھے تو اپنی تھیلی ریزگاری جو تھی اس میں ہوتی تھی، اور وہ لے جا کے بس ڈال دیتے تھے کہ بھئی کتنے پیسے ہوئے تو خود گن لے اس میں سے نکال۔ اب وہ کہتے تھے بھائی میں آپ خود ہی گن لو، کہ بھائی جتنا وقت میں گننے میں لگاؤں گا میں اللہ کا نام کیوں نہ لے، تو خود ہی لے لے جتنے پیسے تو نے لینے اس میں۔ تو وہ بھی بڑے احتیاط کے ساتھ، اس زمانے میں نیکی کا زمانہ تھا، جتنے پیسے بنتے تھے اتنے لیے اور باقی ان کو واپس، وہ وہیں سے چل پڑے۔ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں ہم، ہمارا وقت جو ہے چاہے وہ اتنا سا بھی، یہ بھی قیمتی وقت ہے، تو جتنی دیر میں ہم یہ کام کرتے ہیں کوئی اور کام کر لیں، کوئی ایسا کام کر لیں جس سے ہمارا آخرت کا فائدہ ہو. تو آدمی اگر یہ سوچے گا کہ بھئی میں ایسے کام کروں جس سے مجھے آخرت میں فائدہ پہنچے، آخرت میں نفع ہو، تو یقیناً پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ کام کرے گا کون سا کام کروں میں. اور خدا نہ کرے اگر ہمیں یہ فکر ہی نہ ہو تو پھر جو آخرت جن سے نکلتی ہے وہ کام بھی ہم آخرت والے نہیں کرتے. اس لیے ہمیں آخرت کی فکر رکھنی چاہیے. اور مالا یعنی جس کو کہا گیا نا، لا یعنی باتیں، لا یعنی چیزیں، ان کو ترک کرنا چاہیے. اور جہاں تک اللہ کا ذکر ہے تو وہ انتہائی آسان ہے. یہ ایک واحد ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے نہ پاک ہونا شرط ہے، نہ باوضو ہونا شرط ہے، نہ بیٹھ کر پڑھنا کو ضروری ہے، نہ قیام کی حالت ضروری ہے، نہ لیٹ کر پڑھنا، بلکہ جس حالت میں چاہو پڑھو، اللہ کو یاد کرو. اللہ کے نام لینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، حتیٰ کہ آدمی جنابت کی حالت میں ہو، ناپاک ہے، تب بھی اللہ کا نام لینے میں کوئی پابندی نہیں، ذکر کر سکتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو بھی آپ چاہے کلمات ہیں، کلمے ہیں، یہ سب ادا کر سکتے ہیں. الا یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، ایسی حالت میں اس کو چھو نہیں سکتے بغیر وضو کے، اور باقی کی حالت میں تو تلاوت بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے قرآن مجید کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. بلکہ بعض بزرگوں نے تو فرمایا کہ خواتین کو تو خاص طور پر ایسے اوقات میں جب وہ خاص حالت میں ہوتی ہیں، یعنی ناپاکی کی حالت میں، تو انہیں چاہیے وقت پر اپنا مصلی بچھا کے بیٹھ جایا کریں، اور بیٹھ کر کچھ دیر اللہ کا ذکر کر لیا کریں. کیا ضروری ہے کہ سب کو ہی پتا چلے کہ یہ خاص حالت سے ہی گزر رہی ہیں جس میں نمازیں نہیں پڑھتے؟ اس لیے اپنی حالت بھی پوشیدہ رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس مصلے پر بیٹھ کر وقت پر نماز پڑھنے کی عادت بھی ترک نہیں ہوتی کہ بھئی وقت آ گیا، مصلی بچھایا، اور جو ہے وہ اللہ کا ذکر کچھ کر کے پھر اٹھ گئے. تو بعض نے فرمایا کہ ایسا کر لینا بہتر ہے. اگر کوئی نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے ان پر، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن یہ کہ وقت نماز جب جس وقت وہ نماز پڑھا کرتی ہیں عموماً، اگر اس وقت مصلی بچھا لے اور بیٹھ جائے، کچھ وقت ذکر و اذکار کر کے بس کھڑی ہو جائیں، پھر دعا مانگ کے، تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ ایک تو اپنی حالت پوشیدہ رہتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے جو اوقات ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کی عادت برقرار رہتی ہے کہ بھئی فلاں وقت ہم نے نماز پڑھنی ہے. تو بہت بڑا فائدہ ہے. بعض اوقات کوئی آدمی نیکی کرنا چھوڑ دیتا تو آہستہ آہستہ پھر وہ چھوڑتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس وقت میں وہ کام جو کرتا ہے کرے تو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. ہمارے بزرگوں نے اسی لیے نظام الاوقات ہر چیز کا وضع کیا کہ اپنے وقت کا ایک نظام بناؤ، کب اٹھتے ہو، کب کھاتے ہو، کب پیتے ہو، کب ذکر کرنا ہے، کب مجلس میں جانا ہے، کب کیا کرنا ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہو، نظم ہو، ایک اس کے مطابق عمل کرنے میں سہولت ہوتی ہے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً اس معاملے میں انتہا درجے کے پابند تھے، اپنے اوقات انہوں نے متعین کر رکھے تھے. ایک مرتبہ حضرت کے غالباً حضرت حاجی صاحب تشریف لائے، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو یقیناً شیخ تھے حضرت کے، تشریف لائے تو، لیکن حضرت کا کچھ وقت تھا ایسا کہ لکھنے لکھانے کا وقت مقرر تھا. حضرت نے ان سے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو اس وقت میں کچھ لکھا کرتا ہوں تاکہ وہ جو معمول ہے وہ پورا ہو جائے، اگر اجازت ہو تو میں تھوڑے سا لکھ کر پھر آ جاؤں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنا معمول پورا کرو، سامنے ہی بے تکلفی دے. بالکل یہ نہیں کہا کہ صاحب ہم تو تمہارے لیے آئے اور تم جو ہے وہ اپنے کام میں لگے ہو. ہمارے تو آج یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ نہیں فرمایا حضرت نے، فرمایا ٹھیک ہے میں اپنا معمول پورا کرو جاؤ. تو حضرت گئے اور جا کے چند حروف لکھے، اس کا واپس تشریف لیا. تو فرمایا کہ بھئی یہ کیا تم نے اپنا معمول پورا نہیں کیا؟ کہا کہ حضرت اس وقت میں لکھا کرتا تھا، میں نے معمول پورا کر لیا، چند حروف لکھے تاکہ وہ جو وقت اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے خاص اس وقت میں صرف ہو جائے، اس کی عادت ترک نہ ہو، میں نے کچھ تھوڑا سا لکھا اور آ گیا، بس معمول پورا ہو گیا. اسی کی وجہ سے ہمارے بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر ذکر و اذکار جو انسان کرتا ہے، بعض اوقات اس کو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، یا کوئی معاملہ ہے، کوئی جلدی کا کام ہے، تو اگر 100 مرتبہ پڑھتے ہو تو بھائی 100 دفعہ نہ پڑھو، 33 دفعہ پڑھ لو. 33 دفعہ بھی نہ پڑھ سکو تو 11 ہی دفعہ پڑھ لو، تاکہ وہ معمول اس وقت پورا ہو جائے اور عادت جو ہے وہ چھوٹے نہیں. تو اپنے اوقات کو آدمی منظم کرے، ان کی ترتیب بنائے، اس سے برکت بڑی ہوتی ہے. کون سا کام کس وقت کرنا ہے آپ کو معلوم ہے، آپ اس وقت وہ کام کر لیں. اور اگر نظم نہیں ہوگا انسان کا، زندگی جو ہے وہ یعنی اس طرح کی ہے کہ ابتر حالت میں ہے کہ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، تو جو کام جس وقت کرنا ہے وہ اپنے وقت پر کام نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وقت ٹلتا رہے گا. اس لیے اپنے اوقات کو مرتب کرنا چاہیے، اور اپنے اوقات کو لایعنی اور الٹے سیدھے کاموں میں خرچ کرنے سے بچنا چاہیے. اسی طرح بری صحبتوں سے، برے دوستوں سے بچتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے اچھے دوست تلاش کریں. اس سے ہمارے اپنے دین کا تحفظ، ہم اگر اپنے گھر کا ماحول درست کریں گے اور گھر میں ہمارے دین کا چرچا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا اپنا دین، ہمارا خود دین محفوظ ہو جائے. لیکن خدا نہ کرے ہم کسی رخ پہ چل رہے ہیں، اولاد کسی رخ پہ چل رہی ہے، بچیاں کسی رخ پہ جا رہی ہیں، بیوی کسی رخ پہ جا رہی ہے، تو بتائیے گھر میں اس کی افراتفری ہے اور جو ہے اس کا ذہن جو ہے وہ سوچوں کا مرکز بن جائے گا، کیا کروں کیا نہ کروں. اس لیے اپنے گھر والوں کا بھی ذہن بنا کے اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے ان کو، لیکن محبت سے، پیار سے، اس طرح سے کہ وہ غیر محسوس طریقے پر آپ کو اپنا بڑا سمجھ کر جو ہے وہ آپ کے پیچھے چلے. طریقہ بہرحال اختیار ایسا کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو وحشت نہ ہو اور مشتعل بھی نہ ہو دوسرا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اصل میں ارادہ بس یہ تھا کہ بہت مختصر سا بیان کرنا، جو وہی بات ہے کہ معمول پورا کرنا مقصد تھا. تو کل چونکہ مجھے ایک سفر بھی ہے، آپ کے علم میں بھی ہے انشاءاللہ، تو اس لیے آج مجھے کچھ مصروفیات ہیں. آج بس اتنا ہی کافی ہے. اللہ نے چاہا تو پھر آئندہ دو جمعوں کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ صحیح طریقے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا خیال ہے آج کچھ کتابیں ہیں تو وہ کتابیں آپ حضرات لے لیں. یہ کتابیں اس لیے تقسیم کی جاتی ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھیے، اور جب پڑھ لیں تو ان کو نہ پھینکیے نہیں ادھر ادھر. ایک تو یہ کہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ کتابیں قیمت سے ہی خریدی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مفت تقسیم کی جاتی ہیں تاکہ لوگ پڑھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. جب آپ پڑھ لیں کسی اور کو دے دیں اور اس کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتے رہیں، انشاءاللہ جتنے لوگوں کو پڑھ کر اس سے فائدہ ہوگا اس کا اجر و ثواب جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے آپ کو ملتا رہے گا. ابھی کل پرسوں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر جو درود پڑھا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، کسی نے کوئی کتاب لکھی اس میں آپ کے نام کے ساتھ اس نے لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب تک وہ کتاب موجود رہے گی اور پڑھنے والے اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے اس درود و سلام کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اسی لیے فرمایا کہ صرف اس پر اکتفا مت کرو کہ سواد لکھ دیا آپ کے نام کے ساتھ یا سلام لکھ دیا، نہیں، بلکہ پورا لکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ جب تک پڑھنے والے اس کو پڑھیں گے پورا درود ہے، انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی 10 مرتبہ رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ آپ جانتے ہیں سب کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ گھروں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما دے. اے اللہ گھر کے مکینوں کو آپس میں باہم محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رکھ ہمیں عافیت کے ساتھ دین پر استقامت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.